لہذا بندہ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. گناہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اب اس دوری کو حضوری سے بدلنے کے لیے کہ وہ دوری حضوری سے بدل جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکاری مضمون عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المنیر صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے. وہ کیا کہ دیکھو فرمایا مضمون ہے وَاعْفُ عَنَّا, ہمیں معاف فرما دیجیے, وَاغْفِرْ لَنَا, اور ہم کو بخش دیجیے, وَارْحَمْنَا, اور ہم پر رحم فرما دیجیے. اب یہاں تین چیزیں ہیں, معافی, مغفرت اور رحمت. یعنی اس اللہ تعالی کی, اللہ تعالی کے فضل و مہربانی اور عنایت و کرم کے دسترخوان پر تین ڈشیں ہیں, معافی, مغفرت اور رحمت. اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگو, معافی مانگو, تو معافی, مغفرت اور رحمت الگ الگ نازل کرنا, جبکہ مغائرت بھی ہے. واو یہ خود مغائرت کے لیے آتا ہے کہ پتہ چلا الگ چیز ہے, واف عنا, واغفر لنا, ورحمنا, معافی, مغفرت, رحمت, تین چیزیں ہیں. معافی کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واف عنا ای امحو آثار ذنوبنا, کہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. یہ ہو گئی معافی. عفو معنی میں محمود کے ہیں. یاد آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی کتابت کر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے ایسے نام لکھا کہ ان کا معاہدہ مکہ کے فلاں فلاں شخص ہے. تو وہ جو آئے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو تم نے رسول اللہ لکھا ہے, اگر ہم اس کو مانتے تو کیا بات تھی؟ تو انہوں نے اعتراض کیا اس پر کہ یہ معاہدے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے جوش میں آ کر فرمایا کہ واللہ لا امحو کا, کہ اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں مٹا سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے شیخ فرماتے کہ اس وقت حالانکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بظاہر خلاف ورزی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پھر مٹایا. یہ بھی ایک ادب ہے, ایسی چیز کیسے مٹائی جا سکتی ہے؟ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو انتظاماً کسی چیز کو نہ لکھیں یا نہ کریں یا اس کو مٹائیں, یہ اور بات ہے. تو بہرحال عفو معنی میں محو کے ہے کہ گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. گناہ کے نشانات چار قسم کے ہوتے ہیں, چار ہیں, چار. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے گناہ کیا کسی نے نہیں دیکھا, وہ گناہ جو ہم چھپ کر کرتے ہیں اس پر چار گواہ ہوتے ہیں. نمبر ایک, صحیفے میں لکھا جاتا ہے اعمال نامے میں. نمبر دو, یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں, ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. یہ فرشتے موجود ہیں. دو گواہ. نمبر تین, وہ زمین خود گواہ بن جاتی ہے. اس زمین کو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے کیا, اس لیے منع کیا, میرے شیخ منع فرماتے تھے کہ جوتی ایسے مت پھینکو. لوگ نا ایک دم سے جوتی دھڑ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, یہ ایسے پٹکتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے روٹی کھانے کے معاملے میں, روٹی سے ایک نوالا توڑا اور پھر روٹی ایسے پھینکتے ہیں. بڑے استغنا سے کھاتے ہیں روٹی. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا تھا, اکرم الخبز, کہ اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو. اور کیسے توڑتے, ایسے توڑی اور یوں کر کے پھینک دی. تو یہ بے ادبی ہے, روٹی لگ کے توڑے آرام سے اس کو رکھے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہے, یہ مال, یہ بھی ایک نعمت ہے, اس کو بھی پھینک کر مت دو, اس کو بھی مت پھینکو, اس کے ساتھ بھی ادب اکرام کا معاملہ کرو. تو بہرحال تیسرا گواہ جو ہے وہ زمین ہے, اور چوتھا گواہ یہ ہمارے خود اعضا ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا, کہ یہ آنکھ کہے گی چشم گویت گردام غمزہ حرام, یہ آنکھ خود کہے گی کہ میں نے حرام نظر بازی کی تھی. گوش گویت چی دم سول کلام, یہ کان کہے گا کہ میں نے برا کلام اس کان سے سنا تھا, غیبت سنی تھی, گانے سنے تھے. یہ کان خود کہے گا, آنکھ خود کہے گی کہ میں تصویریں دیکھ رہا تھا. آج کل ایک تماشا اور بھی ہے, یہ جو موبائل پر اب کیمرے آ گئے ہیں نا, اب اس کیمرے میں پہلے تو تھا پیچھے سے کیمرہ, اب آگے بھی ہو گیا فارورڈ کیمرہ بھی. اب یار لوگ اسی کیمرے پر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں ایسے کھینچے, ایک تو سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اور پھر تصویریں بناتے ہیں. یاد رکھنا حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں اپنے کیمرے سے ذرا اپنی, یہ تو وہی ہو گیا پہلے دیہات وغیرہ سے آتے تھے نا, وہ بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, خان صاحب وغیرہ تو آئینے رکھتے تھے تو دیر تک اس آئینے کو دیکھتے رہتے تھے, نسوار کی ڈبیا میں جو آئینہ ہوتا تھا. تو اب یہی کام ہمارے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کیسے جاہل گواہ رہی ہے. اور آج کل پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے کہ موبائل پر کیمرہ کھولا اور پھر اپنی نوک پلک دیکھتے ہیں کہ میں کتنا الو کا پٹھا لگ رہا ہوں. یاد رکھنا یہ بھی حرام ہے, گناہ ہے, گناہ. تو لب گویت ہم چنی بوسیدم, یہ ہو کہے گے کہ میں حرام چننے بازی کرتا تھا, حرام بوسے بازی کرتا تھا. اور دست گویت ہم چنی دزدیدم, اور ہاتھ کہتا تھا کہ میں ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتا تھا, یعنی ہاتھوں سے چوری کرتا تھا. تو واف و انا فرمایا, گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. لہذا بندہ جب معافی مانگ رہا ہے اب گناہ کے نشانات مٹے. اور وغفر لنا کی کیا معنی ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وغفر لنا کے معنی ہے بستر القبیح و اظہار الجمیل, گناہگار کیسے ہم نالائق ہیں, جوتے کھانے کے قابل ہیں, لیکن کتنا اللہ کا کرم ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے, دوسرے مسلمان کے دل میں عزت ڈال دیتے ہیں, یہ ہے مغفرت کا اثر. ستر القبی یعنی گناہ چھپا دیے, اور اظہار الجمیل نیکیاں ظاہر کر دیے. ماشاءاللہ بڑا قرآن, اتنا قرآن پاک پڑھتا ہے, اتنی دعوت, اتنا حج کرتے ہیں, ماشاءاللہ عالم ہے, ماشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگایا, بزرگوں کو سنو, یہ حال. حالانکہ اگر گناہ دیکھیں تو کیا حال ہے, یہ کرم ہے اللہ. تو وقف لنا, مغفرت فرما, اور ورحمنا, رحم فرما. وہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, ای تفضل علینا, تفضل علینا بفنون الاعلی مع استحقاقنا بافانین العقاب، کہ ہم پر بفنون الاعلی، اعلی فبی ای اعلی، ہو گیا نا نعمتیں، کہ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے ہم پر کرم نوازی فرمائیے، ما استحقاقنا، جبکہ ہم اس بات کے استحقاق رکھتے ہیں کہ بھی افانین العقاب، کہ طرح طرح کے فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین، یعنی جمع الجمع، کہ طرح طرح کے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن آپ اپنے کرم سے طرح طرح کی مہربانی فرمائیے، یہ ہے رحمت، ہو گیا نا جی. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، آگے فرمایا انت مولانا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت پھولپوری نے فرمایا کہ دیکھو یہاں فرمایا انت مولانا، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، یہاں پر انت کے معنی آپ، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، اور وہاں پر فرمایا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، فرمایا کہ دیکھو ضمیر انتا، یہ ضمیر ہے، ضمیر کی دو قسم ہیں، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز، یعنی ایک ضمیر چھپی بھی ہوتی ہے اور ایک ضمیر بارز ہوتی ہے. تو واف عنا واغفر لنا وارحمنا میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے چھپی ہوئی، یعنی آپ ہمیں معاف فرمائیے، ترجمہ کیا ہوگا، آپ ہمیں معاف فرمائیے، آپ ہمیں بخش دیجئے اور آپ ہم پر رحم فرمائیے، یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب یہ ضمیر یہاں مستتر، اور پھر اسی آیت کے اندر تین الفاظ کو چھوڑ کر اسی آیت کے اندر ضمیر بارز فرمایا انت مولانا، یہاں تک کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے، بات یہ کہ جب گناہ کیا اللہ سے دور ہو گیا، گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گیا، معافی مانگی، مغفرت مانگی، رحمت مانگی، اب اللہ کے قریب ہو گیا، اب کہو، حجاب ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے، اب کہو ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، انتا، ہم انتا مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، انت مالکنا، آپ ہمارے مالک ہیں، وہ سیدنا، ہمارے آقا ہیں، وہ متولی امورنا، اور ہمارے تمام کاموں کے متولی ہیں، یعنی کاموں کو بنانے والے ہیں. کیا عاشقانہ گفتگو ہے، دیکھیں کہ پہلے اس لیے نہیں کیا. اب آپ دیکھیے اس کو اور حضرت نے ایسے بھی سمجھایا، ایک بچے نے باپ کی نافرمانی کی، اور وہ کہتا ہے وہ میرے ابا حق نالائق کہیں کا، میں تیرا ابا ابا نہیں ہوں، کہتا ابا معاف کر غلطی ہو گئی، ہاتھ جوڑتا کہتا وہ میرے پیارے ابا، لا ہزار کا نوٹ دے اب نکال، اب دے گا نہیں دے گا، اب اگر نافرمانی میں بغیر معافی مانگے مانگے گا ملے گا، انڈا مانگے گا انڈا ملے گا، مرنڈا ڈنڈا پڑے گا، ہٹ نالائق. اور جب معافی مانگ لی، پیر پکڑ لیے، رو لیے، اب کہا اب بول تیرے ہم کیا لگتے ہیں، لا ابا نکال ڈبا اور کھلا گول گپا، اب کام بن گیا، انت مولا میں کہو ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، سبحان اللہ، اب کہو، اب تم نے معافی مانگ لی، مفرت ہو گئی، دھل دھلا گئے، اب کہو نا ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، او میرے ابا تو نے، او میرے ربا تو نے دیا کیسا پیارا ابا، انت مولانا. اب آگے فرمایا کہ فنصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، ان پر مدد فرمائیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کافروں کا کیا ذکر ہے؟ اب اس پوری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پوری آیت میں کافر کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ پورے رکوع میں نہیں ہے. تو آخر سوال پیدا ہوتا ہے یہاں آخر میں یہ کیوں فرمایا، فانصرنا علی القوم الکافرین، کیوں فرمایا؟ کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب بچہ باپ سے دور جاتا ہے تو سارے محلے کے گلی کے غنڈے اس کی پٹائی کرتے ہیں. یہ باپ سے بھاگتا ہے نا تو اب سارے اس کو چھیڑتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں. بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے پھر کافروں سے جوتے کھاتا ہے. لہٰذا ہم جو جوتے کھا رہے ہیں وہ اللہ سے دوری کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اب قریب آ گئے, بچے نے ابا کو منا لیا, باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہے, طاقت دی ہے. اب باپ نے کہا, اس نے کہا ابا فلاں مجھے ستاتا ہے, ہٹ, اس بدماش کو دیکھ لیں گے, چٹنی پیس کے رکھ دوں گا اس کی. تو باپ طاقتور ہے تو کہے گا, بچہ شکایت کرے گا کہ ابا مجھے فلاں محلے کے فلاں لڑکے ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. کہا فکر مت کر, دیکھتا ہوں تجھے کیسے تنگ کرتے ہیں, جا میں کھڑا دیکھ رہا ہوں, کوئی تیری تو کیڑی نگاہ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دوں گا. لہذا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا, اللہ کا ولی بن گیا, من آزادی ولی فقط آزمتہو للحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, اور ایک من آزادی ولی یا میرے ولی کو اذیت دی, میرے ولی سے دشمنی کی, میرا اسے اعلان جنگ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرب اعلان جنگ دو بار, ایک تو اللہ والوں کو ستانے پر, اللہ والوں سے دشمنی پر, اور دوسرا سود کی لین دین پر. یہ دو باتوں پر اللہ تعالیٰ نے حرب کا فرمایا, اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے سود والا. یعنی سود لے کر سمجھتا ہے میں ترقی کروں گا, ایسا مٹائیں گے کہ یہ محق اللہ الربا والا مٹا دیں گے, ہم اسے اللہ مٹا کے رکھ دے گا. کیا سمجھتا ہے کہ سود سے ہم بڑی ترقی کریں گے؟ ترقی کرنا چاہتے ہو تو یورب صدقات, صدقے دو, وہ اللہ بھراتا ہے. تم سود سے ترقی نہیں کر سکتے. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ فن سونا القوم کافرین کیوں فرمایا؟ بندہ اللہ سے دور تھا, اللہ تعالیٰ سے دور تھا, اس لیے کافر پٹائی کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں, عربوں مسلمان ہیں عربوں, لیکن آپ یہ دیکھیے یہ کیسا عالم ہے کہ مسلمان کانپتا اور ڈرتا ہے, ایسا پھنسا دیا. کیوں؟ بات ساری ہے ہم اللہ سے دور ہیں. سب اتنی بات, اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو جائے, پھر کسی کی کیا مزاح. یہ ان کا منہ تھا, یہ ان کا منہ تھا, میرے منہ کو آتے. میرے شیخ یہ شعر سنایا کرتے, یہ ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے, یہ ہے اعمال بد کی پاداش ورنہ, یہ ہے اعمال بد کی پاداش ورنہ, کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. یہ مسلمان شیر خان, یہ جو حل چلایا جا رہا ہے اس سے گدھا بنایا ہوا ہے اسے, کہ نہیں ٹیکنالوجی کو طریقے سے گدھوں کی طرح کام کرو, یہ شہزادوں کے لیے کام نہیں ہوتا, شہزادے کام نہیں کرتے. ان کا کام ہے, میرے شیخ فرماتے تھے یہ خادم ہے, یہ جہاز بنائے ہم اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ کعبہ شریف جائیں گے. یہ ان کا کام ہے, ہر جس کا کام اس کو سانجھے. لہذا مسلمانوں کو ایسا لگایا کہ نہیں تم ملازمت کرو, ملازمت بڑی ترقی ملے گی, سب کو ملازمت پہ غلام بنا دیا. حالانکہ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاجر تھے صحابہ, تاجر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتی تھی, اور مسلمانوں کو لگا دیا نہیں تم ملازمت کرو, تجارت سے ہٹا کر. کیونکہ تاجر آدمی ایک تو آزاد ہوتا ہے, پھر اس کی آمدن کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں, تجارت کی اپنی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90% تجارت میں برکت فرمائی ہے. ایسا کرا کہ ایسے لو غلام بن کے رہو, غلام بن کے, اس لیے کہ تم اللہ سے دور ہو. جب اللہ کے بن جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دینے والوں کو خود دھمک دے گا. اس لیے معافی کا یہ مضمون یہی مانگے واف عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو قبول فرمائے. اب آتے ہیں نماز کی طرف. بیچارے رشید صاحب ابھی تک رکوع میں ہیں کل سے. تو بہرحال جب نماز پڑھے تو سنتوں کا اہتمام ہو اور سنتوں کی طرف کہ توجہ ہو کہ میں فلاں سنت پر عمل کر رہا ہوں فلاں. اس سے نماز میں دل بھی لگے گا. سمجھے؟ تو کل رکوع میں تھے نا بھائی. رکوع کی سنت کیا؟ سیدھا کھڑا, بالکل سیدھا. دو حصہ ہے کہ اوپر والے حصے کو ایسے کرے, یعنی اوپر والے دھڑ کو ایسے موڑ لیا. یہ رکوع کا طریقہ. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسے کھڑا ہے, اوپر والے دھڑ کو صرف موڑنا ہے ایسے, بس یہ ہے رکوع. اتنا اپنی ٹانگوں کو سیدھی اور ایسے ہی لگتے ہیں, ہاتھ کو ایسے. اور عرض کیا تھا کہ ہاتھوں کی انگلیاں ایسے نظر آنی چاہیے ہر رکوع میں, ایسے نظر آنی چاہیے, یعنی کھلی بھی ہو اور گھٹنے کو پکڑے, اس کو بھی سیدھا رکھے, ایسے جھکیا اور یہ ایسے. ٹھیک ہے نا جناب؟ نگاہ اپنی گھٹنے پر, پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھے. سبحان رب العظیم 3-5-7 دفعہ پڑھنا ہے سنت. اور عورتوں کا جو رکوع ہے وہ ایسے ہے, صرف جھکے اتنا کہ ان کا ہاتھ گھٹنے پر پہنچ جائے, ایسے. یہ عورتوں کا رکوع ہے. اور مردوں کا ہے خوب کمر بچھا کے رکھنی ہے. اور عورتوں کا رکوع ہے کہ صرف ایسے کریں کہ ہاتھ ان کے گھٹنے پر لگ جائے, بس اتنا رکوع بھی کافی ہے. اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے, کہتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہ ربنا لک الحمد. اگر جماعت سے پڑھا تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, امام سمیع اللہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا اور مقتدی اسی وقت میں ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہوگا. اس کے لیے ضروری کہ امام سمیع اللہ ختم کرے پھر وہ ربنا لک الحمد کہے. ایسا نہیں ہے. لہذا مکبر, جو مکبر حضرات ہوتے ہیں جو تکبیر یعنی اما بلند آواز سے کہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ختم کیا پھر وہ ربنا لک الحمد کہتے کھڑے ہو رہے. نہیں, وہ سمیع اللہ کہے گا, وہ ربنا لک الحمد کہیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ اب بعض لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں, چلو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. ربنا لک الحمد کہتے جی, ربنا لک الحمد پڑھیں, ربنا ولک الحمد پڑھیں, اللہم ربنا لک الحمد پڑھیں, یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں. چار ہیں, چار سیرے ہیں. ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے, یہ چار سیرے ہیں. جس ترتیب سے میں نے کہا اسی ترتیب سے افضلیت ہے, یعنی ادنا الی اعلی. اعلیٰ کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد, اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد, پھر ربنا ولک الحمد, پھر ربنا لک الحمد. صحیح ہے نا جناب؟ یہ ہو گیا. اور تو اس میں سے جو ادا کرے, تو خاص طور پہ جب اپنی اکیلے کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں. اب رہی بات کہ یہ ایک اور جملہ ہے جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی ان کی زبان سے یہ نکلا اس موقع پر. اور یہ ایک روایت ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بلکہ ان صحابی نے یہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد کہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں نے آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری زبان سے جملہ نکلا تو فرشتے اس کو لینے کے لیے دوڑے. بہرحال یہ مستحب ہے, اس کو کہنا ضروری نہیں ہے. اپنی نفل نمازوں میں اور اپنی جو نماز پڑھتا ہے اس میں اس کو ادا کرے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی ادا نہیں کرے گا تو یہ نماز کی سنتوں میں سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ نماز کی سنتوں میں سے نہیں ہے, یہ ایک مستحبات میں سے ہے. جو اضافی چیز ہے کرے گا فائدہ ملے گا, اور نہ کرنے والے کو کوئی وہ نہیں ہے. اور پوری احادیث کے ذخیرے میں میرے کم علمی میں یہ بات, یہ صرف ایک روایت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اگر پڑھتا ہے اپنی نفل میں کبھی کبھی اس کو کہہ دیا کرے, کیونکہ بہرحال مقبول جملہ ہے جس کو فرشتوں نے لے لیا. اور ایک مسئلہ, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. اچھا, امام اور مقتدی کا بھی سمجھا دیا نا کہ امام کے ساتھ ہوں گے تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور ہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی بولیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک آدمی رکوع میں اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, کھڑے ہو کے کہنا نا, تو وہ کھینچا کھڑا ہوگا تبھی جائے گا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد چھلانگ مار دیں سے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ آدمی جو کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کھڑے ہو کر یعنی گویا کہ رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پہلے کی سنتیں ہیں جناب, یہ سمجھ میں آئی نا بات, سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پہلے, کیونکہ سجدے میں جاتے ہوئے تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے, اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ربنا لک الحمد سجدے میں چھلانگ مارتے ہوئے اور سجدے میں پہنچ گئے تو پہلے اللہ اکبر کہہ رہا پھر سبحان رب العالی پڑھ, تو ایسا نہیں, سمجھ میں آ گئی نا. تو اس لیے اگر اس سنت کو اپنے طریقے سے ادا کرے گا تو کامل درجے کی نماز اس کے لیے, اور وہی ہوگا کہ وہ جو جیسے عرض کیا تھا کہ قومہ یعنی سیدھا کھڑے ہونا رکوع کے بعد قومہ اس کو بولتے ہیں, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. اور جو لوگ اس کو پورا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کا یہ واجب چھوٹ جاتا ہے اور ان پر سجدہ صحاب واجب ہے, اور اگر سجدہ صاحب نہ کریں گے تو نماز لوٹانی ہوگی. اللہ سے واخر دعوان الحمد للہ اللہ یا مقلب اللہ.